حضرت وہی والا میں اس سے اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں. میں اپنے اوپر نظر نہیں رکھتا, اپنے مرشد کو سامنے رکھتا ہوں کہ میرا مرشد بھی نرالا تھا, شان اس کی تو نرالی تھی مگر اپنی ذات سے وہ نرالا تھا. وہ دونوں تھا, نرالا بھی تھا اور نرالی بھی تھی. شان سے نرالی, شان اس کی تھی نرالی مگر تھا وہ ایک نرالا. پھول پور کے جنگل میں وہ تنہا اپنی ذات سے خود ایک عالم تھا.
کب کہا کہ یہ دنیا, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, کب کہا کہ یہ دنیا, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے. کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے.
ان کے چار بچے ہیں, صاحب صاحب کے چار بچے ہیں, داڑھی کے کچھ بال سفید بھی ہو رہے ہیں, اور بڑا بچہ جو ہے اس سے عنقریب ان شاء اللہ تعالی دادا بننے والے ہیں. نفس کو یہ سنا دیتا ہوں, اینٹی بایوٹک چھڑک دیتا ہوں, کیونکہ کسی کی آواز پر اور اس کی صورت پر قیاس مت کرو. میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو گرم کرنے کے لیے سنتا ہوں. جب یہ پڑھتے ہیں تو میرا شیخ میرے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہایت عظیم الشان مجھ کو مرشد عطا فرمایا تھا, اور میرا ہر شیخ عظیم الشان مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلا مرشد, وہ بھی عالی شان کہ ہمارے مشائخ و بزرگان دین ان کو پیار کرتے تھے, اور اس کے بعد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری عظیم الشان, اور میرا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم جس کے کٹ آؤٹ نے ہم کو کہاں سے کہاں سارے عالم میں ڈنکا پٹوا دیا اختر کا. اور بزرگوں کے جلال میں بھی نور ہوتا ہے اور جمال میں بھی نور ہوتا ہے. بعض حکیم اور ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ شفا بے حد ہے, انتہائی قابل ہیں, مگر تھوڑا سا تلخی ہوتی ہے. جو شخص کسی فن میں کامل ہوتا ہے کچھ تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے, یہ اس کے اس فن میں کمال کی دلیل ہے. خوشامد وہ کرتا ہے مریضوں کی جس کے جو اپنے فن میں کچھ کمزور ہوتا ہے, تو سوچتا ہے کہ میرے مطلب سے جانے نہ پائیں, اس لیے آئیے آئیے تشریف لائیے, بادشاہ ہو اتھے آؤ. اب کیا کرو, وہ میرا پنجاب سے بزرگ آیا ہوا ہے, میرے شیخ کا خلیفہ بھی ہے, ان کو بھی تو خوش کرنا ہے تھوڑا پنجابی بول کر. بس بھائی اب پڑھو.
کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے، کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے، کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے، لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے، تم گمان رکھتے ہو ہم یقین سے کہتے ہیں، تم گمان رکھتے ہو ہم یقین سے کہتے ہیں، تم گمان رکھتے ہو ہم یقین سے کہتے ہیں، شان تربیت ان کی دہر میں مثالی ہے، شان تربیت ان کی دہر میں مثالی ہے، غفلتوں کی راتیں تھیں اور ہماری بے چینی، غفلتوں کی راتیں تھیں، غفلتوں کی راتیں تھیں اور ہماری بے چینی، آپ نے تسلی دی صبح ہونے والی ہے، آپ نے تسلی دی صبح ہونے والی ہے، غفلتوں کی راتیں تھیں اور ہماری بے چینی، غفلتوں کی راتیں تھیں اور ہماری بے چینی، آپ نے تسلی دی صبح ہونے والی ہے، آج جو بھی ہیں ہم سب آپ کی عنایت ہے، آج جو بھی ہیں ہم سب آپ کی عنایت ہے، آج جو بھی ہیں ہم سب آپ کی عنایت ہے، آپ نے دعا دی ہے آپ سے دعا لی ہے، آپ نے دعا دی ہے آپ سے دعا لی ہے، آپ نے دعا دی ہے آپ سے دعا لی ہے،
مختم رہا فرمائیے،
سوچئے تو باتیں سب وہ پتے کی کرتا ہے، سوچئے تو باتیں سب وہ پتے کی کرتا ہے، دیکھنے میں تائب گو یوں ہی لاؤ والی ہے، دیکھنے میں تائب گو یوں ہی لاؤ والی ہے، کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے، لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے،
سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کلکم خطاعون وخیر الخطاعین التوابون، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، ملا کی زبان میں سامعین مقدم ہوتے ہیں اور مصر کی زبان میں سامعات مقدم ہوتی ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹل مین. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، وہ لیڈیز کو آگے رکھتے ہیں اور ملا چونکہ امامت کرتا ہے، وہ امام ہے اس لیے آگے کھڑا ہوتا ہے. وہ پہلے کہتا ہے حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات. یہ ہے نقل قرآن پاک کے نزول کی، مومنین و مومنات. کبھی ایسا قرآن میں کہیں نہیں پاؤ گے کہ مومنات پہلے ہوں مومنین بعد میں ہوں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کس قدر مزاج میں قرآن پاک سے دوری ہے ان کے. ان کو اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے. جو یورپ میں دیکھ لیا اس کو اوپر کر لیا. یورپ، آپ ہی اوپر ہیں. یہ انگریزی سنیے اختر کی، یورپ. یہ کیا بات ہے؟ مغرب کی نقل کرتے ہو جن کا سورج ڈوبا ہوا ہے، اور اہل مشرق کی نقل نہیں کرتے جن کا سورج چمک رہا ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام. مدینہ پاک کو مرکز نہیں بناتے ہو کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دیا. سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے. اب مومن کی شان بزبان خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. ایک اندھے نے سرما لگایا جمعے کے دن، اور وہ حافظ اور اللہ والے تھے، تو انہوں نے نیت کی کہ سرما لگا کر آج سنت ادا کروں اور اپنے اللہ کو نبی کی سنت دکھاؤں اللہ کو سنت نبی کی دکھاؤں اللہ کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیار کرتا ہے اور نبی کی چلن سے بھی پیار رکھتا ہے اور نبی کی چلن چلنے والوں کو بھی پیار دیتا ہے. فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تم کو جب نصیب ہوگی کہ فتبعونی، تم میری چال چلو. فتبعونی، میری چال چلو. یہ آپ کا اعلان نہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو، حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کیجئے کہ تاکہ معلوم ہو جائے عالم کو کہ آپ کتنے ہمارے پیارے ہیں، کہ میری چال چلن کی، میری چلن کی چال سے چلو گے تو تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. اللہ محبت بھی کرے گا، تم کو معاف بھی کر دے گا. دو نعمتیں ہیں، محبت اور مغفرت. دو نعمتیں نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، دو نعمت کا وعدہ ہے اور قرآن پاک کا وعدہ ہے، محبت اور مغفرت. تو یہ ترجمہ کس کا ہے؟ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے کی محبت چاہتے ہو تو اے نبی، آپ یہ اعلان کریں کہ تم میری چلن چلو، میں ایسا پیارا ہوں کہ میرے پیارے ہونے کا دنیا نہ مثل ہے نہ ہوگا، نہ تھا، نہ ماضی میں تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہوگا. مجھ جیسا پیارا بادت خدا بزرگ. تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضوری کا درجہ صلی اللہ تعالی وسلم کا. یہ وہ پیاری شخصیت ہے جس نے ماضی، حال اور مستقبل کو چیلنج کر دیا، للکار دیا کہ مجھ جیسا پیارا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. تو اگر آپ بھی ایسے ہی بننا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک پیارے، تو اللہ کے نبی کی چیلنج چلو. تو انہوں نے نبی کی چلن میں سرما لگا کے گئے تو بیوی نے کہا کہ اے میرے اندھے شوہر، اے میرے اندھے شوہر، سرما کا سرمے کی ادائیں آنکھ والے کو زیب دیتی ہیں، تم ہو اندھے، تمہاری آنکھوں میں سرما اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ میں نے یہ سرما تم کو دکھانے کے لیے نہیں لگایا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو دکھا کر اللہ کو خوش کرنا ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی کچھ کہے کہ آپ کا گال اچھا نہیں لگتا، یا آپ کی ٹوپی، یا آپ کا ایسا پیجامہ جو اوپر ہے ٹخنا نظر آ رہا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اسے یہ کہہ دو کہ مجھے تمہاری نظر میں اچھا ہونے کا شوق بھی نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ میں آپ کو جواب بھی سکھا رہا ہوں۔ یہ وہ ملا ہے جو دوستی کرنا بھی سکھا رہا ہے اور دشمنوں کو جواب بھی سکھا رہا ہے۔ آپ یہ کہہ دو کہ مجھے تمہاری نظر میں اچھا بننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو خوش کروں گا کہ یہ سنت نبی کی میں ادا کر کے، میری آنکھ تم کو اچھی نہیں لگتی مگر اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی۔ جو گال اللہ تعالیٰ کو اچھے لگیں، آپ بتاؤ، سارے عالم کہیں گے بھائی تمہارا گال داڑھی جنگلی معلوم ہوتے ہو، بھالو معلوم ہوتے ہو، ریش معلوم ہوتے ہو، کیا کیا لقب داڑھی والوں کو دیتے ہیں۔ ان کو گھبراؤ مت، ان سے یہ کہہ دو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کا پہلا قدم ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کا پہلا قدم ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ لہذا توبہ کی توفیق انہی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بننے والے ہیں۔ اب جس کو ایسا ماحول مل جائے کہ اس کی زبان سے اچھی اچھی باتیں لوگ سنیں، یا اس کے کان اللہ کی محبت و معرفت کی رات و دن باتیں سنیں، ایسا ظالم بھی اللہ کے مرضی کا راستہ چھوڑ کر اپنی حرام خوشیوں میں لگ جائے، تو بتاؤ باغباں کو کتنا غم ہوگا جس درخت پر، جس پودے پر 30-30 برس، 25-25 سال، 20-20 سال، 10 سال محنت کرے، اور پھر وہ آگ لگا کر وہ ظالم اپنی تازگی اور ہرے ہریالی کو ضائع کر دے، تو بتاؤ باغباں کو کتنا غم ہوگا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تم خود کوئی پودا لگاؤ، پھر دیکھو، پھر کوئی ظالم آ کے وہاں 2-3 سال پودا میں پانی دو، کھاد دو، اب معلوم ہوا چوسا آم نکلنے والا ہے، یعنی نسبت معلّہ عطا ہونے والی ہے، پھر ظالم کوئی آگ لگا دیتا ہے اور سارے پھلوں سے محروم پتیاں جھلس جاتی ہیں اور موسم بہار آنے ہی نہیں دیتا، خزاں کا مسلسل یہ اقدام کرتا رہتا ہے کہ جس سے اس کے موسم بہار کو ویرانی آتی رہے اور موسم بہار سے ہمکنار نہ ہو یہ۔ اس لیے میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنا جس میں بدنظری بھی شامل ہے، نہ محرموں سے پردہ نہ کرنا بھی شامل ہے، ٹخنا چھپانا بھی شامل ہے، اور گالوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ نہ لگانا بھی شامل ہے، یا لگا ہوا باغ کو کٹانا بھی شامل ہے، ایک مشت رکھنے کے ہم پابند ہیں، یا کانوں سے گانا سنتا ہے، یا ماں باپ سے لڑائی کرتا ہے، یا بیوی کو بے وجہ سختی کرتا ہے اور ستاتا ہے کہ جس سے اس کی آہ نکل جاتی ہے، اور ماں باپ کو یاد کرتی ہے کہ کاش کی ماں باپ نے ہم کو کہاں جھونک دیا۔ اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے، یا اللہ یہ ظالم شوہر کب تک مجھے ستائے گا، یہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اور آسمان کی طرف شوہر کے مظالم سے یہ شعر پڑھتی ہے، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر. تو جتنا خون کے آنسو رو کم ہے یا نہیں بتاؤ؟ کتنے لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رات دن ان کے کانوں میں حق تعالیٰ کی عظمت و محبت کی باتیں پڑ رہی ہیں. ایسا ماحول کس کو ملتا ہے اس دور میں؟ جہاں جاؤ وہیں فساد، فتنہ، گانا بجانا، بے پردگی، ڈسٹینا، وی سی آر، بے پردگی اور موئی اور ہزاروں خبیث باتیں سارے عالم میں پھیلی. جس کی قسمت سے اللہ تعالیٰ نیک ماحول مل جائے، اللہ والوں کا یا اللہ والوں کے غلاموں کا ماحول مل جائے، صحبت یافتہ اگر اجمل خان نہ ملے تو اجمل خان کے شاگردوں کا ماحول مل جائے، پھر بھی وہ ظالم اپنی بیماری پر توجہ نہ کرے اور نئی نئی بیماری خود ساختہ بناتا رہے. آپ پوچھو اس طبیب سے جو مریض اچھے ہونے کے قریب ہو اور پھر بد پرہیزی کر کے وہ اپنے کو پھر کینسر میں مبتلا کر دے، ٹی وی میں پیدا مبتلا کر دے، کیا اس حکیم اور معالج کا دل شکستہ نہیں ہوگا؟ کتنا غم ہوگا اس کو، سارے اس کے خمیرے بیکار ہو جاتے ہیں. خاص کر جو اللہ والوں کے غلام ہیں وہ اپنے مریضوں کی شفا کے لیے کس قدر دعا مانگتے ہیں. روحانی شیخ بھی کتنا دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا ایمان اور میرے دوستوں کا ایمان اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک پہنچا دے. وہ ظالم بھی ایسی گھناونی حرکت کر لے کہ جس کو سن کر اس کی صورت سے اس کے فعل کی تطبیق ناممکن ہو سارے عالم میں. کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ کیا ایسا شخص بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر اپنی جان پر رحم کرو، ورنہ یہ نہ سمجھو شیخ بھی نہیں بتا سکتا، سارے عالم کے اولیاء بھی اس کو نہیں بتا سکتے جو خدا کے غضب کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ تم خانقاہ کے منہ بھی نہیں دیکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ اپنے نالائقوں کے لیے اور خبیث تباہ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. آپ بتاؤ، کوئی دشمن باغباں کا ہو اور نئے نئے پودے، ہرے بھرے پودوں پر آگ لگاتا رہے تو باغباں کیا کرے گا؟ گیٹ آؤٹ کرے گا باغ سے یا نہیں؟ اس کی گردن مروڑ کر کے جوتے مار کر کے بھگا نکالے گا کہ نکل یہاں سے نالائق، تو میرے پودوں پر، محنت کیے ہوئے پودوں پر تم نے آگ جلانے کا یہ کون سا دستور نکالا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جو ایسے ماحول میں ہے وہاں ماحول سے متاثر ہو رہا ہے. جس ماحول میں رات دن اللہ تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور اولیاء صدیقین کے حالات بیان کیے جا رہے ہوں، وہاں یہ ننگ فاسقین کیسے گھس آئے گا، کیسے رہ سکے گا؟ ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے. اوت کا عطر کشید ہو رہا ہے اور وہاں وہ دبیا گو کی سونگ رہا ہے، گو پیخانے کا کنسٹر رکھے ہوئے جہاں اوت کا عطر کشید ہو رہا ہے، حق تعالیٰ پر جہاں فداکاری اور وفاداری اور یاری سکھائی جا رہی ہو، وہ ظالم وہاں غداری کر رہا ہو. اللہ کے نام پر میرے یہاں ہے، یاد رکھو اس کو. دلی تو ہے نہ سنگ و خشت، دلی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، ہم کو کوئی ستائے کیوں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، ہم کو کوئی ستائے کیوں. کوئی ماحول ہو، کوئی ایسا سبب قوی ہو تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی چلو بہت قوی سبب سے متاثر ہو گیا. جہاں سبب نہایت ضعیف، ناقابل التفاق، اس پر ایمان ضائع کر دو. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں اول نمبر کوئی حسن میں آئے اور ٹی وی اور اخبارات اور ڈان اخبار بھی شائع کر دے اور پھر بھی اس کو نہ دیکھے اور نہ اس طرف اس کا تخیل بھی لائے، یہی سمجھے کہ ناف کے نیچے ان کے پیخانے، پیشاب اور گندی ہوا کے گیسز، گیس پائپ بھی تو آج کل ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ گیس کی پائپ تو نہیں، پیخانے کی پائپ ہے، اور پیشاب کی نئی گیس پائپ بھی ہے. بعض وقت میں پائپ جوائنٹ ہوتے ہیں, پیخانے کے ساتھ گیس پائپ بھی ہے, بدبودار ہوا نکلتی. ایمان ضائع کرتے ہو اور اپنے مربیوں کو ستاتے ہو, ذرا بھی غیرت و حیا نہیں آتی, اپنے مربی کی شفقت کا احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو یہاں آ رہے ہیں اللہ کی محبت سیکھنے, ان کی اس کی لاج خواتین بھی رکھیں اور دوست احباب سب رکھیں, خواتین بھی رکھیں, کہ کوشش کرو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. یہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے خانقاہ بنائے گی, اور راضی رکھنے کے دستور سیکھنے کی اور ٹریننگ اور مشق کے لیے خانقاہیں بنائی جاتی ہیں. یہاں بدماشوں کی رہائش نہیں ہے, یہ جائے بودنے گرویشہ ہے. ترجمہ دیکھو غیاث اللغات لکھنؤ کی چھپی ہوئی, لکھنؤ کی چھپی ہوئی غیاث اللغات میں خانقاہ کا کیا ترجمہ ہے, جائے بودنے درویشہ, اللہ والوں کے رہنے کی جگہ ہے, یہ خباثت اور بدماشی کی جگہ نہیں. اگر کوئی مان لو چھپا کے کر دے کام کوئی ایسا, تو حق تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے اس کو. ساری نانی مر یاد آ جائے گی اس وقت جب اللہ کا عذاب پکڑے گا. ساری بدمستیاں اور قہر نافرمانی کی جو مستی ہے یہ قہر الہی کی ہے. الشراب قہر سو مستی دے, معلومی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قہر و عذاب کی مستی دیتا ہے, نستہارا صورت ہستی بحد, فانی چیزوں کی اس کے دل میں اہمیت آ جاتی ہے. کہ مت دیکھو خانقاہ, مت دیکھو شیخ, اپنی دیکھو, اس کے ساتھ جو بھی بے غیرتی بدماشی کرو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بتا دیا کہ آپ سب لوگ اس کی فکر کرو کہ جس مقصد کے لیے خانقاہ میں آتے ہیں وہ مقصد فوت نہ ہو. مقصد خانقاہ کا صرف یہی ہے ایک, کہ ہم لوگ اللہ والے بن جائیں, خواتین اللہ والی بن جائیں, اور دنیا میں بھی ایک واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے, جتنا زیادہ اللہ کو خوش کریں گے, واللہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھنے کی ضمانت لے گا. آپ کوئی بھی گناہ کر کے حرام مزوں سے چین نہیں پا سکتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے ناراضگی کے کاموں پر جرت مندانہ اقدام یہ بھنگیانہ اور غیرت بے غیرتی کا ایک قدم ہے. یہ معلوم ہوتا ہے فطرتی طور پر اس میں کمینہ پن گھسا ہوا ہے. تو اتنا ایک بات کا اعلان سن لیجئے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا, کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے اپنی زندگی مستعار سے, مگر ایک زندگی مستعار رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خدا, مگر آپ پر فدا کرنے کے لیے ہم ایک زندگی مستعار رکھتے ہیں, مانگی ہوئی عطا فرمودہ زندگی جس کے ہم مالک نہیں ہیں. آپ اپنے کسی اعضا کے مالک نہیں ہیں کہ جہاں چاہیں وہیں ٹھونک دیں جانور کی طریقے سے. ہم اپنے اعضا کے مالک ہیں کہ جس عضو کو چاہو جہاں چاہو جہاں ٹھونک دو, جہاں چاہو استعمال کر لو. ہمارے ہم بے جمیع اعضا یہی, وہ بے جمیع اجزا یہی, وہ بے جمیع کمیات ہی, وہ بے جمیع کیفیات ہی, وہ بے جمیع انفاس ہی. ہماری ہر سانس غلام ہے, ہم کسی سانس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر کے حرام لذتوں کے چشید اور کشید اور دید و سنید کا حق نہیں رکھتے. احیانن کبھی غلطی ہو گئی, استغفار توبہ کر کے پھر اللہ والے بن جاؤ. ان المستغفرین نزلو بے منزل المتقین, جو مستغفر ہوتا ہے وہ بمنزل, وہ اللہ تعالیٰ اس کو متقی کے درجے میں کر دیتے ہیں. استغفار کرتے خطا کرتے تو وہ نہیں آئی شرم, استغفار جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے گروہ متقین میں داخل ہو جاؤ استغفار و توبہ سے. مگر ذرا اپنا بھی تو جائزہ لو کہ کیا عوامل ہیں اس نافرمانی کے, گناہ کے عوامل کیا ہیں, کس مخلوق کا ہیبت اور روگ تمہارے اوپر تابی ہے, نفس سے اتنے کیوں تم مغلوب ہو. ذرا نافرمانی کرتے ہوئے صورت بھی آئینے میں دیکھو, اپنے آئینے میں پہلے شکل دیکھو کہ کیا میری صورت سے اور میری ان بدماشیوں میں کچھ میچنگ اور کچھ تطبیق کچھ مطابقت ہے. بایزید بستامی کی شکل والو بے غیرتی اور کمینے پن سے باندھ آ جاؤ. پھر نہ کہنا کہ کسی نے ہم کو خبر نہیں کی. دل سے کہتا ہوں جن کی اصلاح میں تاخیر ہو رہی ہے تو درد جسے کہ میرا دل کیوں نہ بھرائے بتاؤ. میں بھی تو دل رکھتا ہوں سینے میں, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار ہم کو کوئی ستائے کیوں. آہ جائے گی نہ میری رائے گا, یاد رکھو شیخ کی رہا بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. اگر غلطی کر دو توبہ کرو, جب تک توبہ کرتے رہو گے دائرے محبوبیت اور میرے پیار کے دائرے سے تمہارا خروج نہیں ہوگا. یہ ترجمہ ہے عاشقانہ اور قواعد صرف نحو کو سامنے رکھ کر. جتنے علماء ہیں سب سنتے ہیں, سب کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ میرے قواعد نحو پر میری تصنیف بھی ہے. اس ترجمے کو دیکھو, عند اللہ بے شک اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں محبوب رکھیں گے. فعل حال فعل مستقبل دونوں مضارع میں ہوتا ہے جو نازل ہوا ہے. توابین, جب تک تم توابین رہو گے ہم تم کو پیار کرتے رہیں گے. لیکن توابین کے معنی کیا ہیں؟ تین معنی ہیں, مفاہیم ثلاثہ, معنی ثلاثہ, تین مفہوم پیش کرتا ہوں جو محدثین نے بڑی کتابوں میں لکھا ہے. نمبر ایک توبہ عوام, نمبر دو توبہ خواص, نمبر تین توبہ اخص الخواص. عام لوگوں کی توبہ, خاص لوگوں کی توبہ اور بڑے بڑے اولیاء صدیقین کی توبہ. آپ لوگ کون سا توبہ چاہتے ہو؟ فرسٹ والا بڑھیا بڑھیا چاہتے ہو یا بڑھیا؟ تو عام کی توبہ نافرمانی چھوڑ کر ہر رجوع من المعصیت الطاعت, بڑے بڑے بڑی اونچی کتابوں سے آپ کو یہ ڈش پیش کر رہا ہوں. اور رجوع من المعصیت الطاعت, نافرمانی چھوڑ دو اور اللہ کے فرما برداری کی حیات اختیار کر لو, یہ توبہ عوام ہے. یہ ابتدا ہے اللہ کی دوستی کی. سبحان اللہ, جن کی ابتدا راہ منزل میں یہ ہو اس کی انتہا کیسے ہوگی؟ جس منزل کی راہ میں, جن کی راہ منزل کی ابتدا اتنی مبارک شاندار ہو کہ بغاوت اور غداری اور نافرمانی سے باز آ جائے اور فرما برداری کی حیات شروع کر دے. اور جب گناہوں کے تقاضے ہوں تو آئینے میں اپنی شکل دیکھو پہلے کہ میری شکل دیکھ کر مسلمان کیا سمجھیں گے. یہ توبہ عوام ہے, بہت بڑی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. اور جب جس کا جی چاہے آئے میرے پاس ان کتابوں کو بھی دیکھ لے, مگر عربی عبارت خود دلیل ہے کہ کتابوں میں ہے. اور حافظ ابھی اختر کا بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں کام کر رہا ہے. اور رجوع من المعصیت الطاعت یہ عام توبہ ہے, عام مسلمانوں کی توبہ ہے کہ نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کی حیات میں تبدیل کر لو اپنے کو. نمبر دو توبہ خواص, اللہ کے خاص بندوں کی توبہ کیا ہے؟ اور رجوع من الغفلت الذکر, عام فرما برداری تو ہے ہی ہے, روزہ نماز تو سبھی کرتے ہیں. یہ توبہ خواص یہ ہے کہ غفلت کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی ذکر میں لگ گیا, اور ذکر بھی اپنے اللہ والوں سے مشورہ کر کے کرتا ہے, حالات کی اطلاع بھی دیتا رہتا ہے. ورنہ تھاوانہ بھون میں حکیم الامت نے ایک شخص کو 1000 اللہ اللہ بتایا, اس نے 24000 کر لیا, وہ خانقاہ کے کنویں میں کود پڑا, گرم ہو گیا. اس لیے شیخ سے مشورہ کرو. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ تک اللہ کا ذکر ہمیں پہنچا سکتا ہے تو ہم اللہ والوں سے کیوں مشورہ لیں؟ ہمیں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ تلوار کاٹتی ہے مگر جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، زمین پر تلوار رکھی ہوئی نہیں کاٹے گی، تو شیخ سپاہی ہے، اپنی روح کو اس کے قبضے میں کر دو، اس کے مشورے اور زیر سایہ اور زیر سایہ دعا رہو، زیر سایہ دعائے نیم شبی رہو، زیر سایہ دعائے نیم شبی، کہ جو آدھی رات کو اللہ والا اٹھ کر دعا بھی کرتا ہو. تو دو توبہ ہو گئی، اب تیسری توبہ سنو. بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی تھوڑی سی محنت سے آپ کی 10,000 کی تنخواہ 50,000 ہو جائے تو اس محنت کے لیے بڈھے بڈھوں کو دیکھا ہے کہ 12 بجے رات تک یاد کر رہے ہیں، اور عمر 50 سال کی، 60 برس کی، بال سفید، کہنے لگے ایک کورس کر رہا ہوں، اگر میں پاس ہو گیا تو میری تنخواہ 10,000 بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے بھی اعلیٰ درجے کے ولی اللہ بننے کا کورس کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابھی اعلیٰ درجے کا کورس کیا ہے؟ ان کو یہ دے دو، چلو صاحب تو وہاں لگا لو مجھے کوئی. دیکھو بڈھے دوست کی کمر کو سہارا دینا ثواب نہیں ہے. بڈھا دوست 80 سال کا ہے اور لاہور سے بیچارے آئے گی. تو دو توبہ عوام والی، خواص والی سن لیا آپ نے، کہ غفلت کی زندگی، اگر کمزوری ہو، بخار ہے، نزلہ ہے، تو 100 ذکر کی جگہ 10 کر لو. قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ ہم 1 پر 10 دیں گے. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اگر شیخ نے 300 کہا ہے تو 30 مرتبہ کر لو، 30 کو 10 سے ضرب کر لو. اگر شیخ نے 1,000 کہا ہے تو 100 دفعے پڑھ لو سوتے ہوئے، اور سو جاؤ اور اللہ سے عرض کر دو کہ آپ کا وعدہ ہے 1 پر 10 کا، تو 100 پر 10 دے دیجیے، 1,000 ہو گیا. اور یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے، میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت سے وظیفہ مانگا، حکیم الامت نے لکھا کہ 70 مرتبہ صلاتن تنجینا پڑھا کرو اے مولانا شاہ عبد الغنی محبی و محبوبی. یہ القاب لکھتے تھے حکیم الامت. حضرت جونپور کی شاہی مسجد میں 16 اسباق پڑھاتے تھے جو مشکاں شریف جلالین سے اونچے تھے، سب اونچی اونچی کتابیں. حضرت نے لکھا، حضرت میں 2 بجے رات تک مطالعہ کرتا ہوں، پڑھانے کی تیاری کرتا ہوں اور 16 سبق پڑھاتا ہوں. 70 مرتبہ سلاطن تنجینا پڑھنے کا دم نہیں، کم دماغ تھک جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی نے لکھا جونپور خط کہ آپ صرف 7 دفعے پڑھیا تو 7 سیون تو 1 پر 10 کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، 7 کو 10 سے ضرب کر لو. آپ کو اے مولانا عبد الغنی، آپ کو 70 دفعے کا فائدہ محسوس ہو جائے گا. لیکن ناغا مت کرو، یہ جو لوگ منہ کالا کرتے ہیں گناہوں سے، یہ ذکر میں ناغا ہی کرنے والے ہیں جن سے ان کی روحانیت کمزور رہتی ہے اور نفس و شیطان ان کو پٹخ دیتے ہیں. اچھی غذا کھاؤ، ذکر ایک روحانی غذا ہے، 12 آزماؤ گے، 1,000 سال رہو کسی جگہ، 1,000 سال بخاری شریف بھی پڑھاتے رہو، مگر علم بخاری والے بھی اہل اللہ سے وابستہ ہیں، اور جب تک وابستہ نہیں ہوئے گناہ کبیرہ سے نہیں بچ سکے. علم کے لیے، علم تو روشنی ہے، روشنی کے ساتھ پیٹرول بھی تو ہو موٹر میں، راستہ تو مار نظر آ رہا ہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے نیپا چورنگی سے ہوتا ہوا آگے شان ہاسپٹل تک، لیکن پیٹرول بھی تو ہو. اللہ والوں سے پیٹرول ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور خشیت اور خوف کی، لیکن ان کے مشورے کے مطابق عمل بھی تو کرنا چاہیے. جب وہ کہہ دیں کہ بھئی اتنا تم بادام کھاؤ، کوئی طبیب کہہ دے بادام بھی تو کھاؤ، اور وہ نہیں کھاتا تو حق کے مادام کیسے ادا کرے گا؟ ڈاکٹر احسن میرے دوست احباب کی برکت سے اللہ تعالیٰ علوم عطا فرماتے ہیں. تو لیلاؤں کا حق جب نہیں ادا کر سکتے ہو تو مولا کا حق بغیر ذکر کے اور تانک و طاقت و روحانیت کے کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو دو میں نے توبہ کی قسمیں بیان کر دی. تیسری قسم بہت اعلیٰ درجے کے اولیاء صدیقین جس کے بعد بس نبیین ہیں, اس کے آگے کوئی درجہ ولایت کا نہیں جو میں آپ پیش کر رہا ہوں. سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے پیاروں کا توبہ اخص الخواص, خاصوں میں بھی جو خاص ہے. دودھ سے ملائی اور ملائی سے مکھن اور مکھن سے گھی, ترتیب. وہ کیا توبہ ہے؟ الرجوع من الغیبت الى الحضور, دل کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو. 90 ڈگری 90 درجہ استقامت اللہ کی طرف ہر وقت رہے, اور جو ہمارے قبلہ کو ٹیڑھا کرنے کی شکلیں سامنے آ جائیں تو ہم اپنی نظر کو بچا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے قبلے کو قائم رکھیں استقامت کا. ان کو جیسے کہ اٹھنی گزر رہی ہے اور لوہے میں مقناطیس ہے اور وہ لوہا بھی حرکت میں ہے, تو جب یہ اٹھنی 90 ڈگری محاذات اور ٹارگٹ میں جائے گی مقناطیس والے لوہے سے, اور لوہا بھی حرکت کر رہا ہے تو یہ اٹھنی کو ناچنا لازم ہے, یہ بھی حرکت کرے گی. لہذا اٹھنی پر فرض ہے کہ مقناطیس کے لوہے کے ٹارگٹ سے یہ مارگٹ بن جائے, اس دروازے وہاں اس محاذات سے مقابلے سے آگے بڑھ جائے جلدی سے, تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مقناطیس حسن کے مقناطیس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی حفاظت اور ان کے قلب کے قبلے کی درستگی اور استقامت کے لیے بس حفاظت نظر کا حکم دیا ہے کہ نہ تم دیکھو نہ تمہارا قلب کا قبلہ ہم سے پھرے. مرنے والی لاشوں کے چکر میں آ کر مولا سے دور مت ہو جاؤ, یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی. کتنے ایسے بڈھے تھے جو ہیں اور جوانی میں اپنی فداکاری اور وفاداری لیلاؤں پر کی, آج کوئی لیلا ان کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے. گالیاں ملتی ہیں لیلاؤں کے چھیڑ چھاڑ سے, گالیاں ملتی ہیں, کھوپڑیوں پر جوتے برستے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. بتاؤ بھائی کتنا فرق ہے, اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اکرامن. تو یہ کتنا پیارا لفظ ہے جو بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں ہے کہ الرجوع من الغیبت الى الحضور. غیبت مانے غائب ہونا اور غیبت مانے برائی کرنا. غیبت مانے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور غیبت مانے غائب ہونا. تو دل غائب نہیں ہونے دیتے اللہ والے, اور جن کا دل اللہ تعالیٰ سے 90 ڈگری ہر وقت ساتھ رہے گا وہ ظالم کیسے گناہ کرے گا؟ بے حیائی کی بات حرکت کر سکتا ہے وہ ننگے بایزید صورت یزید میں, صورت بایزید میں ننگے یزید کام کرنا کیسا ہے بتاؤ؟ تو اس لیے ماحول اگر اللہ تعالیٰ اچھا دے پھر اس ماحول کے خلاف حرکت مت کرو. ماحول کا شکریہ یہی ہے, کوئی شخص اولیاء اللہ میں رہے اور صالحین میں رہے نیک بندوں میں رہے اور پھر بھی وہاں بدماشیاں جاری رکھے, آپ بتلاؤ کیا اس ماحول کا حق اس نے ادا کیا؟ تو توابین کے معنی رجائین کے ہیں, لوٹنے والا. گناہ جتنی دور لے گیا پھر لوٹ کے اپنے منزل پر آ جاؤ, مولا کے پاس آ جاؤ توبہ کر کے اشک ندامت سے. اے جلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر. گنہگاروں کے آنسوؤں کو حقیر مت سمجھو. اے جلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر. تفسیر انا انزلنا میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لامین المذنبین گنہگاروں کا آہ و نالا احب الیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، کہ گنہگاروں کا رونا اور آہ و نالا مجھ کو محبوب ہے، احب الیہ محبوب تر ہے. احب کا ترجمہ محبوب نہیں ہے، محبوب تر ہے. من ذدل المسبحین، بلند آوازوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ مخلوق پڑھ رہی ہے، وہی ایک گنہگار اللہ سے رو رہا ہے. اس کا رونا اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کی بلند آوازوں سے زیادہ میں احب ہے، یعنی محبوب تر ہے. لہذا مایوس بھی نہ ہو، مگر ظالموں جان کی بازی تو لگاؤ، اشک ندامت تو گراؤ، خون کے آنسو تو رونا شروع کرو، اور آئندہ کے لیے تو کمر باندھو کہ اب دوبارہ منہ کالا نہیں کرنے دیں گے شیطان کو اور نفس کو، تو انشاءاللہ توبہ کی برکت سے آپ کی بندگی نکھر جائے گی، بگڑی ہوئی بن جائے گی. گناہوں سے جو بندگی، جو بندگی کی زلفیں، زلف بندگی، سنو رومانچک بات کہتا ہوں، گناہوں سے جو زلف بندگی بگڑ گئی، ترتیب اس کی بگڑ گئی، توبہ کی برکت سے بگڑی ہوئی بندگی پہلے سے زیادہ سمر جائے گی. اب سنو شاعر کہتا ہے، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، غور سے سنیے، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، چلی شوخی نہ کچھ بادے سبا کی. اب میں نے شیطان کے لیے یہاں بدل دیا اس کو، چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی. شیطان نے ہم سے گناہ کرا کے ہماری بندگی کو خراب کر دیا، لیکن توبہ کی برکت بدل دیا اس کو، چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی. شیطان نے ہم سے گناہ کرا کے ہماری بندگی کو خراب کر دیا، لیکن توبہ کی برکت سے ہمارے بکھرے ہوئے زلفوں کو اللہ نے پیار لے لیا. جو لوگ اہل رومانٹک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں خدا داد حسن ہو، خدا داد وہ کنگھی چوٹی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے بالوں میں سنوارنے کے بکھرنے میں بھی وہ اور زیادہ حسین لگتا ہے. جناب ہوں ہوں ہنکاری تو بھرو، دیکھو ہمارے 80 سال کے بڈھے نے ہنکاری بھر دی. تو بہت سے بندے توبہ کی برکت سے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بڑے بڑے غیر توبہ والے نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کہ اپنے بندوں کو، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھا تو صحابہ نے وہ ہائے ہائے کرنے لگے. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اتنے بڑے صحابی جلیل القدر بہادر کی سارا مشرق و مغرب شمال جنوب میں آپ کی ہیبت ہے، آپ ذرا سے بخار میں ہائے 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 کر رہے ہو. فرمایا کہ میں اے نادانو، اللہ تعالی نے بخار مجھ کو اسی لیے دیا ہے کہ میری ہائے ہائے سنے، یہ بخار میری بہادری کے لیے نہیں دیا، میری ہائے ہائے سننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسے پیدا کی ہے، فرشتے عبادت کے لیے کم نہیں تھے، ایک مخلوق انسان کی پیدا کی کہ جو عبادت تو کرتے ہیں مگر کبھی کبھی ان سے خطا ہو جائے، کریں نہیں، پھسلنا گٹر میں اور ہے اور پھسلانا اور ہے. اچھا خاصا آدمی پیشہ پیخانے کے گٹر سے گزر رہا ہے، ہوش و حواس رہی ہیں، ناک میں زکام اور بلغم نہیں ہے کہ بدبو نہ سونگھ سکے، پھر اس میں نہیں گرے گا وہ. تو گرانا اور ہے، گرنا اور ہے، پھسلنا اور ہے. کوشش کرو، جان کی بازی لگا دو کہ ہم گٹر میں نہ جائیں، کوشش کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک مخلوق پیدا کی جو کہ ہماری جب گناہ ہو جائے تو باہر یہ مت کہو کہ تم کیسے بے غیرت ہو، بے حیا ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ اب روزہ نماز کر سکو، تو کیوں کہ گول اتار کے پھینک دو، یہ حماقت مت کرو. بلکہ کیا کرو، جو غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب کے شعر پر عمل نہ کرنا، ضرور جاؤ کعبہ. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی شعر پر عمل کرو کہ ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، ان کو رو رو کے ہم منائیں گے، اپنی بگڑی کو یوں بنائیں گے. ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے ان کو اور شرم کو خاک میں ملائیں گے. اگر شرم دکھانا تھا تو گناہ کرتے وقت کیوں نہیں شرم آئی؟ اب توبہ کرتے شرم آتی ہے مولا کو راضی کرنے میں. بے غیرتی کے کام کے وقت کیوں نہیں حیا آئی کہ دنیا کیا کہے گی اور یہ کیا کہے گا جس کے ساتھ بے غیرتی ہو رہی ہے یا کہے گی؟ اس وقت کیوں نہیں ہوش رہا؟ لہذا یہ کو ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، ان کو رو رو کے ہم منائیں گے، اپنی بگڑی کو یوں بنائیں گے. اب ان اللہ یحب التوابین میں اسی پر عربی قواعد کے لحاظ سے عطف جائز ہے کہ والمتطہرین، اور ہم بے حیائی سے بچنے والوں کو اور نجاستوں سے اپنے کو پاک رکھنے والوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے عطف نہیں فرمایا. پھر یحب و نازل فرمایا وہ یحب المتطہرین، اور ہم محبوب رکھتے ہیں جو بے حیائی سے بچتے ہیں. فطاہر باب تفاعل، کیا مطلب؟ تکلیفیں اٹھاتے ہیں گناہ سے چھوڑنے میں. میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں جب بے غیرتی سے گناہ کرتے ہیں، کیا تم نے کچھ تکلیف اٹھائی اللہ کے راہ میں؟ اگر خدا تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھا کہ اس گناہ سے بچنے میں تم نے تکلیف اٹھائی کچھ، کیا ہم نے باب تفاعل سے نازل نہیں کیا تھا متطہرین؟ کہ جو تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے کو پاک رکھتے ہیں، گندگی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے کی حفاظت کرتے ہیں. یہ باب تفاعل بتا رہا ہے کہ ہمیں تکلیف اٹھانے کا حکم ہو رہا ہے کہ نفس گناہ نہ کرنے سے اگر نفس کو تکلیف ہو تو یہ متطہرین کا صیغہ دیکھو، قواعد دیکھو، علماء سے پوچھو. باب تفاعل ہے جس میں خاصیت تکلیف کی ہے، تکلف، تکلیف اٹھاؤ. کیا مفت میں جنت چاہتے ہو؟ لیلاؤں کے لیے مجھے ناراض کر کے میرا غضب خریدتے ہو، اور مولا کو راضی کرنے کے لیے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے ہو؟ ذلت کی راہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ جتنے مولا کے ماننے والے سارے عالم میں ہیں، سارے عالم کے مولا کے ماننے والے، ان کو دیکھو کیسی عزت اللہ نے ان کو دی ہے. ابھی میرے شیخ تشریف لائے تھے، کل دیکھا آپ نے کتنی روڈ لمبی تھی. کون سی روڈ؟ یہ روڈ نہیں، آدمی کھڑے تھے سب عاشقین کے پروانے، اور وہاں سے میرے حجرے سے لے کر شیخ ہمارے حجرے میں، بادشاہ میرے حجرے میں تھا اپنے غلام و خادم کے حجرے میں، وہاں سے نکلے گیٹ تک آدمی دو رویا کھڑے تھے، اور کم سے کم دو میٹر کا فاصلہ دے. اور میں نے بادشاہ کے چلنے سے پہلے میں نے معائنہ بھی کیا روڈ صحیح ہے یا نہیں. میں وہاں سے وہاں تک آیا گیٹ تک کہ تاکہ ایسا نہ ہو فاصلہ کم ہو، میرے شیخ کی کرسی گزرنے میں اور راستے میں تکلیف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے عاشق، مولا کے عاشقوں کو اتنی عزت، اتنا سکون. مولا کی عشق محبت کو چھوڑ کر ظالموں کیوں اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، ذلت و بے عزتی اختیار کرتے ہو؟ کیونکہ ہر باپ کو اپنی اولاد کی عزت محبوب ہوتی ہے. جب میرے بیٹے مرا مظہر میاں کی کوئی تعریف کرتا ہے میرا دل خوش ہوتا ہے، میرے مرید کی کوئی تعریف کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ میرے کانوں میں شکایت آئے؟ بتاؤ کتنا غم پہنچاتا ہے ایسا ظالم. آپ بتا دیجیے، ہر سینے میں دل ہے، باپ کے دل کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی اگر کوئی کہے محلے میں فلاں تمہارا بیٹا نامناسب کام کر رہا تھا؟ تو شیخ کی محبت کا کیا حق ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اعمال سے ان کو عزت ملے کہ واہ یہ شاگرد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں صحابہ کی کس عنوان سے نازل فرمایا؟ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے والذین معہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، مگر میرے رسالت، میرے نبی کی رسالت کی عظمت اے دنیا والوں تم سمجھ نہیں سکتے ہو. لیکن والذین معہ، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں صحابہ، ان کی تعلیمات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا تقویٰ، ان کی کردار کی بلندیوں سے میرے نبی جو ان کا استاد ہے، استاد کی عظمت کو شاگردوں کی بلندیوں سے سمجھا جاتا ہے. ایسا شاگرد خبیث نہ ہو جو استاد کو بدنام کر دے. کہ اتنے دن تک ساتھ رہا اور اس کا یہ حال ہے. اگرچہ بد پرہیزی سے مریض بگڑ جائے، مگر پھر بھی طبیب کی کچھ بدنامی ہوتی. آپ بتاؤ، دس مریض آئے اور دس کے دس بگڑے ہوئے پڑے ہیں بد پرہیزی سے، تو طبیب کی بدنامی اس کو غم نہیں ہوتا. سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک حکیم قبرستان گیا، آستین سے اپنا منہ چھپا لیا. اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے آستین سے منہ کیوں چھپایا؟ کہا یہ سب میرے غلط علاج کے مارے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان مردوں سے. کہے گا کہ پھر چنگیز خان یا ہلاکو خان جا رہے ہیں آج مجھ کو ہلاک کر کے. ہائے اس دود پشیما کا پشیما ہونا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. تو گناہ سے بچنے میں تکلیف کو گوارا کرو، یہ دین ہے اور قرآن پاک کا حکم ہے. تصوف بلا دلیل نہیں، کتنی ہی تکلیف ہو جائے گناہ سے اپنے کو بچانے کی تکلیف اٹھاؤ. کیونکہ متطاہرین کا ترجمہ علامہ علوسی نے تفسیر روح المانی میں یہ کیا ہے، اے ان اللہ یحب المتنزہین عن الفواحش والاقذار، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں سے ان کو، وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے. تو حق تعالیٰ کی محبت سے محروم ہونے والوں، کچھ اپنی جانوں پر رحم کر لو. فواحش والاقذار، قذر کی جمع اقذار ہے، یعنی نجاست سے بھی پاک کرو، ظاہری پیشاب پیخانے سے بھی پاک کرو، مگر باطنی نجاست سے بھی پاک رکھو قلب کو. کیونکہ ان حقیقت الطہارہ، علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی پاکیزگی و طہارت یہ ہے کہ ان حقیقت الطہارہ طہارت الاسرار، یہ ہمارا قلب پاک ہو، باطن پاک ہو. من دنس الاغیار، غیر اللہ کے عشق و محبت سے ہمارا باطن اور ہمارا دل پاک ہو جائے، سب سے بڑی طہارت یہ ہے اور حقیقت طہارت ہے. ایک آدمی وضو کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے، مگر بدنگی کر کے اس کے دل میں غیر اللہ، یہ پاک نہیں ہے. یہ باوضو نہیں ہے، گو صورتن باوضو ہے، اصل میں تو وضو حقیقت یہ ہے جو تفسیر رحمانی لکھتے ہیں. یہ حقیقت پاکیزگی یہ ہے، باوضو ہونا حقیقت پاکیزگی نہیں ہے. اگر دل گندا ہے، نہیں حقیقت، وضو بھی کرو مگر دل کو بھی اپنے ندامت کے آنسوؤں سے، دل کو بھی وضو کراؤ، دل کو بھی وضو کراؤ اپنے ندامت کے آنسوؤں سے. ان حقیقت الطہارہ طہارت الاسرار من دنس الاغیار، غیر اللہ سے قلب کا پاک ہونا یہ اصلی طہارت ہے، جس کے بعد صرف وضو بھی مبارک قبول، نماز بھی قبول اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے مقبول. نماز قبول ہی نہیں بلکہ آپ بھی مقبول ہو جائیں گے. اس لیے اپنے قلب کو، جب پہلے قلب بگڑتا ہے تب شلواریں اور بدماشیاں شروع ہوتی ہیں. یاد رکھو اس کو، پہلے دل تباہ ہوتا ہے، قلب کا قبلہ بدلتا ہے جب اس کے بے حیا ختم ہوتی. اب اس کے بعد حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. اللہ کلکم، یہ کم کی ضمیر مخاطب کی ہے، یعنی صحابہ سے لے کر قیامت تک کے مسلمان اس میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے کو نہیں فرمایا کہ آنا میں بھی خطا ہوں، آنا نہیں فرمایا، کلکم تم سب کے سب خطا کار ہو. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کو مستثنا فرمایا. ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ تمام نبی خطا کار نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. ورنہ آنا بھی فرماتے کہ آنا وہ انتم، نہیں کلکم تم کے سب کے سب خطا کار ہو. لیکن بہترین خطا کار بننے کا نسخہ اپنے رسول سے مانگ لو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین خطا کار کون ہیں؟ خیر و خطائن التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، کثیر و خطا بھی ہے، کثیر و توبہ بھی. اور توابون کے معنی وہی رجعون، اور تینوں قسمیں توبہ کی یاد کر لینا، بار بار بیان کرنے کا وقت نہیں رہا. یہاں توابون کے سے بھی تینوں قسمیں ہیں، کہ چاہو تو عامی بن جاؤ، چاہو تو خاص بن جاؤ، چاہو تو خاص الخواص بن جاؤ، تمہارے اختیار میں ہے. جیسی تمہاری توبہ ویسی تمہاری مقبولیت، چاہو تو عام لوگوں میں رہو، چاہو تو خاص لوگوں میں رہو، چاہو تو خاصوں میں بھی خاص بن جاؤ، وہ تمہاری توبہ جتنی قیمتی ہوگی اتنے ہی تم اللہ کے مقبول ہوگے. بتا چکا ہوں کہ یہاں خطائیں کیوں لگا ہوا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ خیر تو ہو گئے، ترکیب اضافی میں مضافی مقصود ہوتا ہے، خیر ہو گئے، لیکن خطائیں اس لیے لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو نہیں ہٹایا، تاکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی توبہ کی عظمتیں معلوم ہوں کہ یہ خطا کار شر تھے، اہل شر تھے، اب خیر ہو گئے. توبہ کی نکل میں شان ہے کہ خطاؤں پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ سب کے سب خیر بن جاتا ہے. اس لیے خیر و خطائن فرمایا، اور ترکیب اضافی میں مضافلے مقصود ہوتا ہی نہیں. جیسے کہ غلام زیدن، زید کا غلام آیا، تو کیا مقصد غلام آیا؟ زید سے میں یہاں مطلب نہیں، خطائن سے مقصد بھی نہیں یہاں کچھ، مگر توبہ کی کیمیکل کا کشان بیان کرنی ہے. اور امام غزالی نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب یحیٰ میں کہ اتائب حبیب اللہ، جس الذی تابہ، جس نے توبہ کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. لیکن گناہوں کو اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے احیاناً گرنا اور ہے، لیکن گناہ کو اوڑھنا بچھونا، اپنے لطف زندگی اور غذائے حیات فاسد، یہ اللہ والوں کا اور شریفوں کا کام نہیں. غذا ہنسا فقط ہنسا، ہنسیتا فقط ہنسیتا، جس کو ہنسانا آ گیا اس کو پھنسانا بھی آ جاتا ہے. یہ عربی نہیں ہے، یہ نئی عربی ہے، بتا دوں. یہ عربی بھائی مولانا عاشق الہی صاحب ہیں، ایک مدینہ شریف ہیں، وہ ہم کو سکھاتے ہیں، میں بھی کسی کا سکھایا ہوا ہوں. مولانا صاحب محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کسی نیک ماحول میں جب جاؤ تو سمجھ لو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، توفیق دی ہے. میرے پاس حضرت تشریف لائے الہ آباد میں مولانا صاحب محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پوچھا حضرت ابھی تو ایک گھنٹہ ہم آپ کے پاس تھے، آپ کیسے آ گئے؟ فرمایا میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لا تھا اسرار محبت، سمجھتا اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر دوستوں میں رہو نیک، تو معاذ فرماتے ہیں کہ ایک چراغ اکیلا رہے گا تو کسی وقت بجھ بھی سکتا ہے. 20 چراغوں میں رہو، 20 دوستوں میں رہو، 10 دوستوں میں رہو، تو 10 چراغ کی روشنی بڑھ جائے گی، اگر تم معمولی معمولی ہو. یہ نہ سوچو کہ بہت بڑا شیخ محی الدین چشتی اجمیری آئیں گے تب میں ان سے ملوں گا، نہیں، اپنے نیک ساتھیوں میں رہو. اگر تم 40-40 پاور کے بلب ہیں، مگر 10 دوستوں میں رہو گے 400 پاور کا بلب ہو جائے گا. وہ بست مصباح از یکے روشن ترس، مثنوی ہے یہ، معروف فرما رہے ہیں کہ بست مصباح از یکے روشن ترس، اگر 20 چراغوں میں رہو گے تو ایک چراغ سے روشنی زیادہ رہے گی. اب کوئی کہے کیا ہر وقت انہی میں رہیں؟ نہیں، کاروبار کیجئے، مطلب کیجئے، ڈاکٹری کیجئے اور جنرل مرچنٹ رہیے، مگر چنٹ نہ رہیے. جنرل مرچنٹ تو رہیے، چنٹ نہ رہیے، کسی کو دھوکہ نہ دیجئے. لیکن جب وقت بچے 10 منٹ کسی اللہ والے کے پاس رہ لو، جن سے آپ کی مناسبت ہو. اب اس پر میرا ایک انگلش شعر سن لیجئے، انگلش انگریزی شعر بزبان ملا. الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، الفت کے بعد یعنی کسی اللہ والے سے ملاقات محبت کرو تو رابطہ کو ڈسکنیکٹ نہ کرو. الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے. ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے. اچھا چلو ہر روز نہ صحیح، ارے میاں ہفتے میں ایک دن صحیح، میں کہتا ہفتے میں بھی نہ صحیح، چلو 10 دن کے بعد صحیح، عشرہ چلو عشرہ نہ صحیح، عشرین صحیح، 20 دن کے بعد ملو عشرین، 20 دن ہوا نا. اگر بہت زیادہ مصروف کہتے مہینے میں ایک دن صحیح، انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا بدنصیب نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی حدیث پیش کر کے ختم کرتا ہوں آج کی تقریر کو. حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کے غلاموں کے پاس ہی بیٹھتا ہے. یہ غلام کا ترجمہ کیوں کرتا ہوں؟ کیوں شیطان بہکاتا ہے، کیا معلوم یہ اللہ والے ہیں یا نہیں، اتنا ہی دیکھ لو کہ یہ غلام رہا ہے یا نہیں اللہ والوں کا. اس کا جاننا آسان ہے، اس کا جاننا
آسان ہے، میرے گواہ سب موجود ہیں کہ میرے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیتا رہا. تو لا یشقا جلیسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، کہ میرے پیاروں کے ساتھ بیٹھنے والے جلیس لا یشقا بدنصیب نہیں ہو سکتے. لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، بدنصیب تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، مگر سنو، ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے. کیونکہ باغباں اور مالی جو ہے، اگر کوئی شاخ ٹیڑھی جا رہی ہے تو اس پر فرض ہے کہ باغ کی زینت کے لیے ٹیڑھی شاخوں کو کاٹتا رہے کینچی سے، ورنہ خائن ہوگا. وہ شیخ بھی خائن ہے جو اپنے مریدوں کے ٹیڑھے پن کی شاخوں پر کینچی نہ چلاتا ہو. واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو اللہ تعالیٰ میری آہ کو رائیگانہ فرمائے اور قبول فرمائے. جو کچھ پرچے دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتوں کو، جملہ جائز حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے اور اللہ والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے اور ہمیں جذب کر دے. اللہ اگر ہم بگڑنا بھی چاہیں، اس طرح ہم کو جذب فرمائیے کہ ہم کو بگڑنے بھی نہ دیجیے اور اپنے دائرے محبت سے خروج بھی نہ ہونے دیجیے، جذب کر کے اپنا بنا لیجیے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی نبی کریم یا رب العالمین.
معاشرے میں یہ چمکیں گے تاروں کی طرح شاید، معاشرے میں یہ چمکیں گے تاروں کی طرح شاید، فرقت میں مدینے کی جو اشک بہائے ہیں، فرقت میں مدینے کی جو اشک بہائے ہیں.
دیکھیے اصلاحی سے مراد ناطی ہے.
ہر رسم نہیں ہم پر واجب ہے نہ سنت ہے، ہر رسم نئی ہم پر واجب ہے نہ سنت ہے، ہم اس کے مکلف ہیں سرکار جو لائے ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں. ہر رسم نئی ہم پر واجب ہے نہ سنت ہے، ہر رسم نئی ہم پر واجب ہے نہ سنت ہے، ہم اس کے مکلف ہیں سرکار جو لائے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھیے ایک ہماری محسوس ہوتی ہے ہمارے اور ایک ان کی محسوس ملا گیا ہوتی ہے.
فانوس نشیشے ہیں،
محفل کا نقشہ کھینچ رہا ہوں ملازا.
فانوس نشیشے ہیں، چورے ہیں نہ جھنڈے ہیں.
اس محفل کو خود آپ نکا ڈالیں اور شیر سنیے.
فانوس نشیشے ہیں، چوڑے ہیں نہ جھنڈے ہیں، ذکر شہ بتہا سے محفل کو سجائے ہیں، ذکر شہ بتہا سے محفل کو سجائے ہیں. فانوس نشیشے ہیں، چورے ہیں نہ جھنڈے ہیں، ذکر شہ بتہا سے محفل کو سجائے ہیں، ذکر شہ. تاؤ مڑ رہے باقی ایمان کی یہ دولت.
آمین.
تاؤ مڑ رہے باقی ایمان کی یہ
دولت در بار رسالت سے ہم بھی کچھ پائے ہیں, در بار رسالت سے ہم بھی کچھ پائے ہیں. اب اس شعر کا مطلب آپ نعت کر سمجھیں یا جو بھی ملاحظہ ہو اپنے اپنے ذوق کے پیدا دیں. مقصد پیش کرتا ہوں. شاید حضرت والا آپ کے سامنے ہیں. شاید انیل سب تو جنت میں ملے چل کر, شاید انیل سب تو جنت میں ملے چل کر سرکار کے قدموں میں جو لطف اٹھائے ہیں, سرکار کے قدموں میں شاید انی سب تو جنت میں ملے چل کر سرکار کے قدموں میں جو لطف اٹھائے ہیں. وہ لوگ مبارک ہیں جو اہل مدینہ ہیں, ہو جائے کرم آقا ہم دور سے آئے.
جزاک اللہ جزاک اللہ.
مگر ہے انہیں بزرگوں کی دعائیں. ورزقنا نے آپ نے فرمایا کہ یہاں وفقنا نہ کہو ورزقنا کہو, کہ حق پر چلنا, سچائی پر چلنا, اللہ کی خوشیوں پر چلنا یہ ہمارا رزق بنا دیجیے, اور گناہوں سے بچنا یہ ہمارا رزق بنا دیجیے. تو رزق کے لیے کیوں فرمایا؟ دوسری حدیث سے یہ حدیث حل ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ کوئی جاندار نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ایک ایک دانہ نہ کھا لے. حتیٰ تس تک میرا رزق کہا, کسی جاندار کو موت نہیں آ سکتی. یہ کس کا فرمان عالی شان ہے؟ صدر عالم صلی اللہ تعالی وسلم. حتیٰ تس تک میرا رزق کہا, ان نہ نفسا لن تموت, ہرگز لن, لام تاکید بنفسی لن ہے, لن کے معنی ہرگز کوئی نفس جاندار نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں رزق کی تعلیم دے کر فرمایا ہم سب کو کہ اے میری امت کے لوگوں, تم اللہ سے نیک عمل پر چلنے کی توفیق کو رزق مانگو, اور برائیوں سے بچنے کی ہمت کو رزق مانگو. تو جب تک تم اپنا رزق مکمل نہ کر لو گے, مکمل فرما بردار نہ بن جاؤ گے, مکمل گناہوں سے بچنے نہ لگو گے اور متقی نہیں ہو جاؤ گے, اللہ کے ولی نہیں ہو جاؤ گے, تو تمہیں موت ہی نہیں آئے گی. تو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ہے ہم لوگوں کو. اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام نازل ہو, کروڑوں رحمتیں نازل ہوں, کہ کس قدر آپ کو امت کا غم تھا کہ ایسی دعا سکھا دو, ایسی دعا سکھا دو کہ یہ ظالم کو موت ہی نہ آئے ان لوگوں کو جب تک کہ اللہ کے پیارے نہ بن جائیں, حق بات پر عمل متبع مکمل حق کے تابع دار نہ ہو جائیں, اور مکمل گناہوں سے پرہیزگار نہ ہو جائیں, مکمل حق کے تابع دار نہ ہو جائیں اور مکمل گناہوں سے پرہیزگار نہ ہو جائیں. اور مستحق کے مغفرت پروردگار نہ ہو جائیں. موت ہی نہ کیا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ لہذا یہ دعا یاد کر لو. کیسٹ میں لو, کیسٹ ہو رہا اپنے خاندان والوں کو, اپنے دوستوں کو, پورے جہاں کہاں بھی پہنچو اس دعا کو, بلکہ چھاپ دو اس دعا کو. میں ترجمے کی میں شرح کی تاکہ ہر مسلمان اس کو پڑھ کر اس کو مرنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کا پیارا بن کر مرے, اور قبر میں بھی خوش رہے, قیامت کے دن بھی خوش رہے, اور جنت میں عیش کرے. بس ایک ہی آج تعلیم کافی ہے. ایک تعلیم, ایک حدیث کا درس ہو گیا یار. اس نئے گھر میں کی ابھی مقیم نہیں آئے رہنے والے, مگر آج سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان علی شان کا درس یہاں ہوگا. اب جو دعا صبح شام پڑھتے ہیں اس کے کچھ اللہ کے نام آئے ہیں, جس میں سب سے پہلے الملک. الملک کے معنی صاحب ملک, صاحب سلطنت. الملک صاحب سلطنت. ملک میں اور ملیک میں کیا فرق ہے؟ ملک مانے صاحب سلطنت اور ملیک مانے صاحب سلطنت عظیمہ عظیم شان سلطنت والا تو اللہ تعالیٰ کا کہیں ملیک اور مقتدر بھی آ رہا ہے. ملیک مقتدر قادر مانے صاحب قدرت مقتدر مانے صاحب قدرت عظیمہ الملک کی بات کیا ہے القدوس القدوس کے معنی کیا ہے جس کا ماضی میں کبھی عیب نہ لگا ہو. القدوس کے معنی حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کے ماضی میں کبھی عیب نہ لگا ہو. السلام کے معنی جس کے مستقبل میں اندیشہ عیب نہ ہو. السلام کے معنی جس کے مستقبل میں اندیشہ عیب نہ ہو اور اپنے دوستوں کو خود سلامت رہے اور دوستوں کو سلامت رکھنے پر طاقت رکھتا ہو. ورنہ آج کل ڈاکہ پڑتا ہے ایک گھر میں اور پڑوسی دیکھتا ہے مگر کیا کرے کلاشنکوف اور پستول دیکھتا ہے تو دوست ہے مگر دوست کی کوئی حفاظت پر اسے طاقت نہیں ڈر رہا ہے کانپ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کا ڈر نہیں وہ جس کی حفاظت فرماتے ہیں خود سلامت ہیں اور اپنے دوستوں کو اولیاء اللہ کو سلامت رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں. میں سلامت رہوں تم سلامت رہو میری دنیا اور پر سلامت رہو. اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ سلام اللہ کا نام ہے اور ہم لوگ آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور جملہ اسمیہ ہے یعنی دائماً ہمیشہ سلامت رہو. اس کا ترجمہ کیا ہے السلام علیکم کا کہ تم ہمیشہ سلامت رہو اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ سلامت رکھے. سلام اللہ تعالیٰ اللہ سبیل الدوام تم ہمیشہ سلامت رکھے اللہ تم کو. کتنی پیاری دعا ہے مگر آج کل ہم لوگوں نے نہیں نکالا خدا حافظ خدا حافظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا سلام غائب سنت نبی غائب اور ایرانی لغت آ گئی ہمارے اندر. خدا فارسی ہے دین عربی میں نازل ہوا یہی دلیل ہے کہ دین نہیں. اب کو اللہ کو کوئی کہے او مائی گاڈ ارے بھائی کہیں گاڈ بھی ہے عربی میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو اللہ کو پکارو. لہذا یہ خدا حافظ کی رسم کو مٹاؤ یہی جو نبی نے کیا طریقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی کہو السلام علیکم جاتے وقت بھی یہ کہو السلام علیکم بس اس میں خود سلامتی موجود ہے. تو جو اپنے اللہ تعالی سلامت رکھتے ہیں ان کے نام اپنے نام لینے والے کو نہیں نہیں یہ سلام کی سنت ملاقات کے وقت بھی ہے اور الوداع بھی ہے. جب رخصت ہو تو بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس کے بعد میرے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کو کینسر ہو کوئی بیماری اچھی نہ ہو رہی ہو ڈاکٹر جواب دے رہے ہوں یا سلاموں کو ہو 142 مرتبہ سلام یا سلاموں کا 142 یا کے ساتھ ہے اس کا افضل. تو اول آخر درود شریف پانی بدم کر کے پلا دو صبح شام. کینسر کے مریضوں کو پلایا گیا اللہ پاک کی رحمت سے اچھے ہوئے. اگر ڈاکٹر لوگ اپنی ڈسپنسری میں اور مطب میں اس کو پڑھ کے ذرا سے پانی میں دم کر کے رکھ لیں جس کو پینے کی دوا دیں اس میں دو قطرہ وہ بھی ڈال دیں اور اگر مریض بھی ہے سمجھدار تو اس کو بھی بتا دو کہ وہی ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھ دیا کرو یا سلام. آگے کیا ہے الملک القدوس السلام المومن المومن کے معنی امن دینے والا. جب بندے کی طرف نسبت ہو کہ بندہ مومن ہے تو ایمان لانے والا اور جب اللہ کو کہیں کہ آپ مومن ہیں تو امن دینے والا. اس لیے مومن کی شان یہی ہے کہ مخلوق اس سے امن میں رہے. مخلوق کو ستانے والا مومن نہیں مومن کار مل رہی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. اب اس میں کوئی کہے کہ مگر پیر سے اگر مار دے تو اس کا جواب سنو. میرے مرشد شاہ رائے الحق صاحب دامت القاتل نے فرمایا کہ چونکہ پیر سے مارنے کی نوبت بہت کم آتی ہے, زیادہ تر ہاتھی اٹھتا ہے اور زبان سے کرتے ہیں کچھ, لہذا جب جو قریب کثیر الاستعمال اذیت پہنچانے کے قریب کثیر الاستعمال اعضا متفق ہو جائیں گے تو قلیل الاستعمال اعضا خود بخود آٹومیٹک متفق ہو جائیں گے. اب ایک سوال کا جواب ہو گیا نا کہ پیر کر سے نہیں آپ نے فرمایا, کثیر الاستعمال اعضا کو متفق بنا دیا گیا تو قلیل الاستعمال اعضا خود بخود متفق ہو جائیں گے. نمبر دو سوال کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی, مسلمان وہ ہے پکا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اذیت نہ پہنچے. تو ہاتھ سے تو اذیت سمجھ میں آتی ہے مگر زبان سے کیسے اذیت پہنچتی ہے؟ زبان سے اگر کسی کو مارو اس کے گال پر تو کہے گا اور مارو, کہے گا نو پرابلم, کیونکہ زبان میں ہڈی تو نہیں تکلیف پہنچے. تب علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری عمدۃ القاری میں اس کا جواب دیا کہ اگر آپ فرما دیتے کہ اپنی زبان سے لغت تکلیف دہ باتیں مت نکالو تو وہ لوگ نکل جاتے. جو بچے دوڑاؤ مارنے کے لیے تو جب بھاگتے ہیں تو زبان میں لمبی نکال کر ایسے ایسے ہلا دیتے ہیں جس کو چہانا کہتے ہیں, تو یہ طبقہ خارج ہو جاتا ہے. زبان نکال کر لمبی سی اور ہلا دیا جس کو کہتے ہیں کہ چڑھا دیا, نہیں کچھ کر سکے تو یہی سے اکثر بچے یہ کام کرتے ہیں. تو جانتے ہیں کہ اب یہ تگڑا ہے دوڑا رہا ہے تو اسے یہی کر دو. بچے بہت ہی کام کرتے ہیں, زبان نکال کے چڑھا دیتے ہیں بڑے بڑوں کو. المہیمن کے معنی پاسدانی کرنے والے, آگے جلدی جلدی بولو, حفاظت کرنے والے. العزیز معنی زبردست طاقت والا. الذی لا یوجدہ شیء فی استعمال قدرتہ, ایسا قادر ہو کہ اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی پوری دنیا اس کو روک نہ سکتی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے. کتنے ہی بڑا باکسر محمد علی قلعے آ جائے اور ہمارا یہاں گلستان جوہر کے 10 جوان اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو قدرت تو ہے, استعمال قدرت کی طاقت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت جس کو عذاب دینا چاہیں سارا عالم اس کو چاہے کہ اس پر عذاب نازل نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا جب تک کہ مالک کا خود رحم نہ آئے اور خود یہ استغفار اور توبہ نہ کرے. العزیز کے معنی عربی میں بھی سن لیجیے, القادر علی کل شیء, القادر علی کل شیء ولا یوجدہ شیء, نکرا تحتم نفی کے ہے. کوئی دنیا میں طاقت اللہ کو مجبور نہ کر سکے کہ نہیں نہیں ہم نہیں آپ کو عذاب دینے دیں گے. ولا یوجدہ شیء فی استعمال قدرتہ, زبردست طاقت والا. ترجمہ بیان قرآن کا یہ العزیز معنی زبردست طاقت والا. آگے دیکھو جبار کے معنی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یار بات جبار بہت جابر آدمی ہے, ظالم کے معنی لیتے ہیں, عربی میں ایک قاعدہ نہیں. جبار کے معنی تین معنی بتاتا ہوں, پہلے عربی میں بتاؤں گا, پھر دیہاتی زبان میں بتاؤں گا, پھر لکھنؤ کی زبان میں بتاؤں گا. عربی زبان کیا ہے؟ الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ, جو اپنے مخلوق کے بگڑے ہوئے حالات کو درست کرے. مقروض ہے اس کا قرضہ ادا ہو جائے, اس کو مالدار کر دے. ذلیل ہے اس کو باعزت کر دے. گنہگار ہے اسے تقوی والا ولی اللہ کا نام. الجبار هو الذی یصلح احواله, یصلح احوال عبده بقدرتہ القاہرہ, یصلح احوال خلقہ, جو اپنے مخلوق کے بگڑے حالات کو بنا دے. یہ ترجمہ عربی کا ہو گیا نا بھائی. اب دیہاتی ترجمہ سنو گاؤں والا, جو اپنے بندوں کی بگڑی بنا دے. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو دیہاتی ترجمہ ہے, گاؤں میں یہی ترجمہ ہوتا ہے, جو اپنے بندوں کی بگڑی بنا دے. اور لکھنؤ والا ترجمہ بھی سن لو بھائی, کیونکہ ذرا اردو لکھنؤ والے ذرا تقریب جو بیچتے ہیں تو کیسے بیچتے ہیں سنو. لیلا کی اونیاں ہیں, مجنو کی پسنیاں ہیں, کیا خوب ککڑیاں ہیں. بتاؤ جس شہر میں ککڑی جس طرح بیچی جاتی ہے. لیلا کی انگلیاں ہیں پتلی پتلی ہے نا, اور مجنو کی پسنیاں ہیں, رو رو کے بےچارا پسلی پسلی ہو گئی. تو لکھنؤ کا ترجمہ سنو, جبار وہ اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی انتہائی بگڑی کو اپنے بندوں کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کرے جو اپنے بندوں کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کرے تین زبانیں سنی آپ نے آگے چلو جلدی جلدی وقت ہو رہا ہے المتکبر کے دو معنی ہیں جب بندے کو کہا جائے گا بڑا متکبر آدمی ہے بہت متکبر آدمی ہے تو کیا معنی ہوں گے یہاں علم صغار یاد کرو تفاعل کے اندر خاصیت تکلف کی ہے کہ یہ ظالم بڑا نہیں ہے بڑا بنتا ہے بڑائی تو اللہ کے لیے یہاں نسبت میں تکلف کی رعایت جو خاصیت ہے علم صغار نے بیان کیا لیکن جب اللہ کو کہیں گے متکبر تو وہاں معنی میں نسبت علی الماخذ ہے صرف بڑائی والا وہاں نسبت علی الماخذ اگر نسبت تکلف کرے گا کافر ہو جائے مخلوق کے ساتھ یہی لفظ کچھ معنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی لفظ دوسرے معنی رکھتا ہے نسبت علی الماخذ بڑائی والا اللہ لہ الکبریا بڑائی صرف اللہ کے لیے کوئی انسان قابل نہیں اس کو بڑا کہا جائے کیونکہ بڑائی کا پتہ قیامت بھی نہیں چلے گا بولو اگر وزیر بڑے بڑے سب منسٹر بڑے بڑے بادشاہ اگر اللہ ان کے لٹکا کر جہنم داخل کر دے تو بڑائی جس کی قیامت کے دن اللہ بخشش کر دے گا وہ بڑا آدمی آگے چلو الخالق معنی معدوم سے کسی چیز کو موجود نہیں ہے اور اس کو وجود میں ملا دے ایک چیز وجود میں نہیں ہے غیر موجود کو موجود کر دے سائنسداں غیر موجود کو موجود نہیں کرتے اللہ ہی کی موجودات میں ترتیب دیتے ہیں تانبا لوہا بھاپ بنایا اڑا دیا ہو جہاں لوہا لانیا کا تانبا لانیا کا کس نے پیدا کیا سائنسداں کے باپ نے پیدا کیا جتنے ہوائی جہاز کی مٹیریل اجزائے ترکیبیا ہیں سب اللہ کے ہیں صرف اس نے جوڑ توڑ لگا کر اور پانی وانی بھاپ آپ پیٹرول وٹرول ڈال کر اڑا دی تو یہ سامنے کہتے ہیں مصنوعات کے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں لیکن جب اللہ ان کا اسٹوڈ ڈھیلا کر دیتا ہے تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ناظم آباد میں کہ گٹر پیشاب پیخانے کا پانی امریکہ سے پاس کیا ہوا ڈگری ایم ایس سائنس ایم اے کیا تھا اور وہ پیشاب پی رہا تھا لوگوں نے بتایا اس کا دماغ خراب ہو گیا یہ دماغ اللہ تعالیٰ سلامت رکھتے ہم سب دینداروں کو بھی دماغ سلامت رہے کہ کہیں غیر متبدل نہ ہو جائے کیونکہ پائلٹ اگر غیر متبدل ہو جائے اس لیے پائلٹ اور رکھا جاتا ہے ہمیشہ جہاز میں آپ دیکھیں گے دو پائلٹ ہوتے ہیں اگر نفسیاتی طور پر ایک پائلٹ غیر متبدل ہو گیا اور اس کا اسٹیئرنگ ہلنے لگا اور کچھ مستیاں دکھانے لگا یا بے موقع ہنسنے لگا تو دوسرا پائلٹ سمجھ جاتا ہے کہ جناب ہاں جناب اب نارمل نہیں ہے غیر متبدل ہو گئے فوراً ان کو اتار کے ادھر کرے گا اور وہ بیٹھ جائے گا اس میں بہت سبق موجود ہے موجود ہے کہ نہیں معتدل ہونا اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم معتدل رہو اپنے شاگردوں کو مریدوں کو بھی اعتدال میں رکھو آگے کیا ہے الماری کے معنی بہت کم لوگ جانتے ہیں الماری کے معنی جو اپنی مخلوق کو تناسب اعضا سے پیدا کرے بیان القرآن تصویر کے لئے تناسب اعضا کیا مطلب کہ ایک کان تو چھوٹا سا ہے ایک ہاتھی کے برابر کا کان ہو جائے تو کیا ہوگا ایک ناک کا سلاخ تو اتنا بڑا ہے دوسرا سلاخ اتنا بڑا ہو جائے دیکھو اتنا بڑا اب وہ کبوتر جا رہا تھا غلطی سے گھس گیا اب ایک ناک دبا کر چھینک رہا ہے نکلے کبوتر وہ بھڑکا رہا وہ بھی پریشان یہ تناسب اعضا سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اب بتاؤ کان کے سلاخ ایک ادھر چھوٹا سا ہے ایک ادھر اتنا بڑا ہو ادھر بھی کبوتر گھس سکتا ہے اور آگے المصور کے معنی بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں بعض فوٹوگرافروں نے کہا کہ جب اللہ میاں مصور ہیں اور حدیث میں آتا ہے تخلق کو بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق کو بناؤ اپناؤ استعمال کرو تو ہم بھی اسی لیے مصوری اور تصویر کھینچتے ہیں اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر فرماتے ہیں یہاں المصور کے معنی لغت کے سے مت حل کرو یا المصور کے معنی المميز کے المميز المميز بين خلقه بالاشكال المختلفه جو اپنی مخلوق میں تھوڑا تھوڑا فرق داخل کر دے اور ایک دوسرے میں تمیز پیدا ہو جائے ایک ہی شکل کے لوگ نہ رہیں اتنے آدمی ہیں بتاؤ سب کی شکلوں میں فرق ہے یا نہیں اگر ایک ہی شکل کے ہوتے تو سب بیویاں اپنے شوہروں کے علاوہ ہر ایک کو کہتے یہی میرا شوہر ہے. لڑائیاں ہوتی دو عورتیں لڑ جاتی ہوں کہتے یہ میرا شوہر کہتے یہ میرا شوہر ہے. اور دل اور ایسی شوہروں میں لڑائی ہوتی بیویاں ایک ہی شکل کی ہوتی ایک شوہر کہتا ہے میری بیوی دوسرا ہے میری بیوی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آج تک سب کی شکل الگ الگ بنائی. کتنا بڑا ڈیزائنر ہمیں لاؤ, اگر کسی بڑے سے بڑا ڈیزائنر سے کہو کہ تم دس ایک لاکھ چاقو بنا دو مگر سائز تین انچ کی رہے مگر فرق رکھو سب میں, وہ دس ہزار کے بعد ہاتھ ہو جائے گا. کیا میں اور کوئی فرق والی ڈیزائن نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کو دیکھو. لہذا مصور کے معنی ممبئی جو بے دخل نہیں بال اشکال مختلف جو اپنی مخلوق میں فرق ڈال دے شکل بدل دے تو جس سے آپ پہچاننا آسان ہے, ورنہ کعبہ شریف میں حجیوں کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا. اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے پھر خلاف کعبہ پکڑ کر روتے اللہ میری بیوی گم ہو گئی اب میں کیا کروں. اور آگے عزیز کے ترجمہ کر چکا ہوں, حکیم مانے جس کا سب کام حکمت سے ہو.
کب کہا کہ یہ دنیا, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, کب کہا کہ یہ دنیا, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے. لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے. کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے. لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے. کب کہا کہ یہ دنیا, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے, کب کہا کہ یہ دنیا, کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے. لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے, لیکن اپنے مرشد کی بات